بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. چالیس احادیث نووی کی شرح کا درس جاری ہے، اور ہم بات کر رہے تھے حدیث نمبر 29 پر، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس جامع حدیث کو بیان فرمایا ہے، اور ہم پہنچے تھے پچھلے درس میں حدیث کے آخری حصے پر، اور فضیلۃ الشیخ العلامہ عبد المحسن العباد البدر حفظہ اللہ کی شرح سے ہم یہ شرح کر رہے اس حدیث کی، پوائنٹ نمبر 6 پہ پہنچے تھے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، قولہ یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، قلت بلا یا رسول اللہ، فأخذ بلسانه ثم قال كف عليك هذا، قلت يا نبي الله وإن لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. حديث كيس آخر حصے کی شرح کے تعلق سے فضیلۃ الشیخ العلامہ عبد المحسن العباد البدر حفظہ اللہ فرماتے ہیں، فی هذا بیان خطر اللسان، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں زبان کے خطرے کا بیان ہے، کہ زبان ایک خطرناک چیز ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، عظیم نعمت ہے، لیکن ایک عجیب سی خطرناک نعمت ہے. اگر صحیح استعمال ہوتا ہے تو بہت بڑی نعمت ہے، غلط استعمال ہو گیا تو پھر یہ نعمت نقمت میں بدل جاتی ہے اور عذاب میں بدل جاتی ہے. الغرض شیخ صاحب فرماتے ہیں، فی هذا بیان خطر اللسان وانه الذي يوقع في المهالك، اور یہ بھی بیان ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں، کہ زبان ہی ہلاکت میں ڈال دیتی ہے، یقیناً زبان ہلاک کر دیتی ہے. وان ملاك الخير في حفظه، اور سارے کے سارے خیر کو پا لینے کے لیے، اگر کوئی شخص سارے کے سارا خیر پا لینا چاہتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے، تو پھر اسے اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے. حتى لا يصدر منه الا ما هو خير، تاکہ اس سے صرف خیر ہی حاصل ہو سکے. جو شخص اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے اس سے آپ صرف خیر کی توقع ہی کر سکتے ہیں، اس کے قول میں، کیونکہ اس کے فعل میں تو خیر نظر آتا ہے، اچھے کام تو وہ کرتا ہے، خیر کے کام تو وہ کرتا ہے. لیکن عجب بات یہ ہے کہ اکثر مسلمان عمل صالح کرنے کے باوجود بھی یہ عمل صالح قیامت کے دن ان کے لیے فائدہ مند نہ ہوگا، کیونکہ جتنے اعمال صالح کرتے ہیں اس سے زیادہ اقوال فاسدہ کہتے ہیں، تو ان کی زبان ان کے قابو میں نہیں ہے، زبان کی حفاظت کرنا نہیں جانتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم حدیث میں فرائض کی ادائیگی کے تعلق سے، کیونکہ اصل بات کیا تھی کہ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ عرض کی تھی کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں. تو کون سے اعمال تھے؟ فرائض کی ادائیگی تھی، اس کے بعد پھر فرض کی ادائیگی کے بعد ابواب الخیر کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں نوافل کی ادائیگی میں روزہ ہے، صلاۃ اللیل ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے تعلق سے بات فرمائی کہ دین اسلام کی بنیاد کیا ہے، ستون کیا ہے، ذروت السنامی ہی کیا ہے. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اگر سارے کا سارا خیر پا لینے کے بعد اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو کافی زبان کی حفاظت کر لو، ورنہ سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ ورجلیہ اضمن له الجنہ، رواہ البخاری، سے بخاری کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھے ضمانت دیتا ہے کہ وہ ان دونوں چیزوں کی حفاظت کرے گا جو کہ دونوں جبڑوں کے بیچ میں ہے، لحییہ ہی یہ جو مینڈیبل نیچے والی ہڈی اور اوپر والی ہڈی ہے، اسے لحیہ ہی کہتے ہیں جو جبڑے کی ہڈی ہوتی ہے، وما بین ورجلیہ ہی اور دونوں ٹانگوں کے بیچ، دونوں جبڑوں کے بیچ میں کیا ہے؟ زبان ہے، ٹانگوں کے بیچ میں شرمگاہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھے یہ ضمانت دیتا ہے کہ میں ان دونوں کی حفاظت کروں گا، میں اس کو ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، جنت کتنی آسان ہے، لیکن ہم لوگوں نے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے جنت سے دور بھی ہیں اور جنت کو اپنے لیے مشکل بھی کر دیا ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایک اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا ہے اور آخرت پر بھی ایمان لے آیا ہے، یؤمن باللہ والیوم الآخر، تو وہ کیا کرے؟ فلیقل خیرن او لیصمت، دو ہی راستے ہیں، بات کرنی ہے تو خیر کی کرے، یہ اس کے ایمان کی نشانی ہے، علامت ہے، حدیث کی ابتدا ایمان سے ہوئی، جو حقیقتاً اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آیا ہے اور آخرت پر بھی وہ ایمان رکھتا ہے، تو ایسے شخص کو آپ دیکھیں گے جب بات کرتے تو خیر کی بات کرتا ہے، ورنہ اول یصمت، خاموشی اختیار کرتا ہے، یعنی آپ جب بھی اس سے بات کرتے ہیں تو آپ کو خیر کی یا تو خبر سناتے ہیں تو خیر کا حکم دیتا ہے یا شر سے منع کرتا ہے، تو خیر ہی خیر ہے، اور اگر خیر کا اسے علم نہیں ہے یا خیر کی بات نہیں کرنا چاہتا یا کچھ ایسی مہر جہاں پر خیر کی بات نہیں ہو رہی اور وہ وہاں پر نہم کر بھی نہیں کر سکتا، نہ وہ خیر کی بات کر سکتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ خاموشی اختیار کرتا ہے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ کتنی خوبصورت بات ہے، اور واللہ توفیق اسے ہے جس اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، یہ عام بات نہیں ہے کہ آپ ایک محفل میں بیٹھے ہیں، دس لوگ ہیں، غیبت میں لگے ہیں، چغل خوری میں لگے ہیں، حکمرانوں کی باتیں ہو رہی ہیں، سیاست کی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ شخص بیٹھا ہے، ان کی بات سنتا ہے، نصیحت کرتا ہے، کوئی سنتا نہیں، خاموشی اختیار کر کے اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ فلیقل خیرن او لیصمت۔ قال ابن رجب في شرح هذا الحديث في جامع العلوم والحكم، امام ابن رجب حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اس حدیث یعنی جو باب کی حدیث جو ہم شرح کر رہے ہیں، یہ چھوٹی حدیث نہیں جس کا بھی ذکر کیا میں نے، یہ حدیث جس کی ہم شرح کر رہے ہیں، اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں هذا يدل على ان كف اللسان وضبطه وحبسه هو اصل الخير كله، فرماتے ہیں یہ بات دلالت کرتی ہے، اس بات کا ثبوت ہمیں ملتا ہے کہ زبان کو روک لینے سے اور زبان کی ضبط یعنی درست کرنے سے اور اس کے محاسبہ کرنے سے، حفاظت کرنے سے سارے کا سارا خیر ہے، هو اصل الخير كله، خیر کی بنیاد اور سارے کا سارا خیر زبان کی حفاظت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ وَأَنَّ مَن مَلَكَ لِسَانَهُ فَقَدْ مَلَكَ أَمْرَهُ وَأَحْكَمَهُ وَضَبَطَهُ، جو جس نے اپنی زبان پہ قابو پا لیا اس نے اپنے سارے معاملات کو پر قابو پا لیا، وَأَحْكَمَهُ وَضَبَطَهُ، اپنے سارے کے سارے معاملات کو درست بھی کر لیتا ہے، احکم طریقے سے دنیا کے سارے کے سارے معاملات، دین کے معاملات آپ دیکھتے ہیں بہترین طریقے سے انجام دیتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ شخص اپنی زبان پر قابو کرنے والا ہے۔ وقال المراد بحصائد الالسنہ، اور یہ بھی امام ابن رجب نے فرمایا ہے کہ حصائد الالسنہ سے کیا مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ لوگ قیامت کے دن اوندھے منہ یا منہ کے بل یا ناک کے بل جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، کیوں؟ اپنی زبانوں کی کٹائی کی وجہ سے، کٹائی کیا ہوتی ہے؟ عام طور پہ کمائی ہے. جیسے کہ ہم فصل کو کاٹتے ہیں, حصد تو حصائد کاٹنے کو کہتے ہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں والمراد بحصائد الالسن جزاء الكلام المحرم وعقوباته. جیسے کوئی شخص فصل کاٹ کے پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا ہے. انسان کسان کو دیکھیں آپ, اس کی زندگی, اس کی محنت ساری زمین کے ساتھ جڑی ہوتی ہے, زمین کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے. السلام علیکم. بیج بوتا ہے, پھر اس کی حفاظت کرتا ہے, پھر اس کو پانی پلاتا ہے, پھر جو بھی اسپرے لگانا ہے, کون سا لگانا ہے, کیسا لگانا ہے, کون سا نہیں لگانا ہے, کس مقدار میں لگانا ہے, اس کا خاص اہتمام کرتا ہے. جیسے اپنے بچوں کو گھر میں پالتا ہے ویسے وہ زمین میں اپنے پودوں سے, اپنے درختوں سے اسی طریقے سے محبت بھی کرتا ہے اور اس کی رکھوالی بھی کرتا ہے. اب جب فصل پک جاتی ہے, اب کاٹنے کا وقت آتا ہے, جب فصل کاٹ لیتا ہے تب اسے اس کا ثمرہ ملتا ہے, اس کا فروٹ ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حصائد السنتہم تشبیہ دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. دیکھیں جیسے کہ کوئی شخص نے محنت مشقت کرنے کے بعد اس کو وہی ملے گا جو اس نے بیج بویا تھا, جس کو اس نے حفاظت کی ہے. اب اگر کوئی شخص آم کا فروٹ یا درخت کی رکھوالی کرتا ہے تو کاٹے گا, آم ہی کاٹے گا, وہ کوئی زیتون یا کوئی اور چیز نہیں کاٹے گا, سبحان اللہ, کوئی مرچی نہیں کاٹے گا. وہ جس نے مرچی بوئی ہے تو اسے وہ مرچی ہی کاٹے گا. تو جو آپ نے بویا ہے, آپ اپنی جب فصل کاٹتے ہیں تو آپ کو وہی کچھ ملتا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں وقال والمراد بحصاد الاسم جزاء الكلام المحرم وعقوباته. جو بھی جزا, جو بھی بات آپ نے کی ہے, حرام بات کی ہے, چاہے شرک ہو, بدعات ہو, خرافات ہو, گالی ہو, غیبت ہو, چغل خوری ہو, جو بھی محرمات ہیں, جو بھی زبان کی آفتیں ہیں, کسی چیز کا بھی اگر ارتکاب, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے, اگر کسی چیز کا بھی ارتکاب ہوا ہے تو اس کی سزا, اس کی جزا ضرور ملے گی اس کے مطابق. فَإِنَّ الْإِنسَانَ يَزْرَعُ بِقَوْلِهِ وَعَمَلِ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ. انسان جیسے کسان زراعت کرتا ہے, اسی طریقے سے انسان بھی اپنی زبان سے جو کچھ وہ کہتا ہے یا تو اچھی چیز اپنے لیے مقدم کر رہا ہے یا بری چیز, اس کے قول کے مطابق ہے. ثم يحصد يوم القيامة ما زرع, جو اس نے بویا ہے قیامت کے دن اس نے اس کا ثمرہ لینا ہے. فمن زرع خيرا من قول او عمل حصد الكرامة. الله اكبر. فمن زرع خيرا من قول او عمل, جس نے خیر کو بویا ہے قول سے یا عمل سے, حصد الكرامة, تو اس کا بدلہ قیامت کے دن خوب ملے گا, اچھائی سے ملے گا اور عزت سے ملے گا. ومن زرع شرا من قول او عمل حصد غدا الندامة, اور جس نے شر کو بویا ہے قول سے یا عمل سے تو کل وہ صرف ندامت ہی پائے گا. وظاہر حدیث معاذ, حدیث کے ظاہر سے یہ لگتا ہے, يدل, حدیث کے ظاہر سے یہ دلالت ملتی ہے, یہ ثبوت ملتا ہے, على ان اکثر ما يدخل به الناس النار النطق بألسنتهم. اس حدیث سے ہمیں یہ بھی ثبوت ملتا ہے کہ سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والا عمل یا لے جانے والی چیز زبان ہے, النطق باللسان, بات کرنا ہے, کلام ہے. فإن معصية النطق يدخل فيها الشرك, کیونکہ زبان کی معصیت میں شرک بھی داخل ہے. وهو أعظم الذنوب عند الله عز وجل, جو سب سے بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. شرک زبان سے ہوتا, شرک زبان سے بھی ہوتا ہے اور زبان سے بہت شرک ہوتا ہے. عملاً چاہے اتنا شرک نہ ہو تو جتنا زبان سے ہوتا ہے. آج دیکھ لی امت میں جب دعا یہ مسلمان کرتا ہے اس کی دعا کیسے ہوتی ہے, کس سے یہ مانگتا ہے, کیا یہ براہ راست اپنے رب سے مانگنے والا ہے یا وسیلے کے نام پر کسی اور سے مانگتا ہے, غیر اللہ کو پکارتا ہے. عجب بات یہ ہے کہ آج اس مسلمان کا, اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالی, مشکل کشا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ہے, حاجت روا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ہے, زندگی موت کا مالک, نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ہے. لوگوں نے اپنے اپنی مرضی کے مطابق اپنے بزرگ, اپنے پیر بنائے ہوئے ہیں, وہی ان کے مشکل کشا ہیں, وہی ان کے حاجت روا ہیں. واللہ میرے بھائیو, یہ مشکل کشائی کا عقیدہ, حاجت روائی کا عقیدہ, یہ ابو جہل کا عقیدہ بھی نہیں تھا, ابو جہل نے شرک کیا تھا، ابو لہب نے شرک کیا تھا، مشکین عرب نے شرک کیا تھا. کون سا شرک تھا؟ شرک فی العبادہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں. وسیلہ وہ بھی بناتے تھے لیکن عبادت میں وسیلہ بناتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، میں نافرمان ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے دور ہوں، اللہ تعالیٰ میری دعا میری پکار نہیں سنتا براہ راست، تو میں ان بزرگوں کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کے نزدیک حاصل کرتا ہوں. وسیلہ کیا تھا؟ مشکل کشائی تھی، حاجت روائی تھی. واللہ وہ بہترین طریقے سے جانتے تھے کہ ان کا خالق، ان کا مالک، ان کا تدبیر کرنے والا، مشکل کشا، حاجت روا، نفع نقصان کا مالک، زندگی موت کا مالک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، نہ نعت ہے، نہ عز ہے، نہ حبل ہے، کوئی بھی نہیں ہے. لیکن دعا اللہ تعالیٰ کو بھی پکارتے تھے، غیر اللہ کو پکارتے، حبل کو بھی پکارتے تھے، لات کو بھی پکارتے تھے، عزہ کو بھی پکارتے تھے، ان کے علاوہ اور بتوں کو بھی پکارتے تھے. قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کرتے تھے، ان کے لیے بھی کرتے تھے. نظر و نیاز ہے، توکل ہے، خوف ہے، ڈر ہے، امید ہے، محبت ہے، یہ سارے کے سارے عبادات، چاہے دل کی عبادات ہوں یا جوارح جسم کی عبادات ہوں یا زبان کی عبادات ہوں، تو دونوں کو شامل کرتے تھے، شریک کرتے تھے. لیکن عجب ہے آج کے مسلمان پر کہ اچھے حالات میں، برے حالات میں، تنگی کے حالات میں، کشادگی کے حالات میں، ہر حالت میں اس کے زبان سے براہ راست اپنے رب کی پکار بہت کم مسلمان سے آپ سنتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ جہالت عام ہے، اللہ تعالیٰ سے دوری عروج پر ہے. اور یہ قطاع الطرق، ابن قیم فرماتے ہیں کہ جو صوفیوں کے بزرگ ہیں یہ ڈکیت ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں، اور ان سے برو ڈکیت ہے جو دنیا لوٹتے ہیں، یہ دین کی اور ایمان کے لوٹیرے ہیں. سبحان اللہ، ڈکیت لوٹیرے کو کہتے ہیں نا، اور کتنی ان کی یہ بات سچ ہے، آج اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. وہ اپنے زمانے کی بات کر رہے تھے، ہم اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں. آج ایمان کے لوٹیرے، صحیح عقیدے کے لوٹیرے، صحیح منہج کے لوٹیرے آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، سر پہ پگڑی ہوتی ہے، لمبی داڑھی بھی ہوتی ہے، ٹخنے کے اوپر شلوار بھی ہوتی ہے، قرآن کا درس دے رہے ہوتے ہیں، حدیث کا درس دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو براہ راست نہیں پکار سکتے. اگر اللہ کو پکارنا ہے تو وسیلے کی اشد ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ وسیلہ بناؤ، ہم وسیلہ بناتے ہیں اللہ کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے. اللہ نے کہاں فرمایا ہے کہ مجھے بھی پکارو، میرے ان اولیاء کو بھی پکارو، میرے پیاروں کو بھی پکارو میرے ساتھ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں سب کے قریب ہوں اگر کوئی سوال کرتا ہے میرے تعلق سے. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں سب کے قریب ہوں، امیر کے قریب ہوں، غریب کے قریب ہوں، عالم کے قریب ہوں، جاہل کے قریب ہوں، اپنے ولی کے بھی قریب ہوں اور اپنے اس بندے کے بھی قریب ہوں جو نافرمانی پر اترا ہوا ہے، میں سب کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی، میں ہر دعا کرنے والے کی دعا قبول بھی کرتا ہوں اور اس کی بیڑی کو بناتا بھی ہوں. بس ایک شرط ہے، اذا شرط یہ ہے کہ نہیں، عربی جاننے والے کہاں ہیں؟ اذا دعانی، بشرط یہ کہ وہ مجھے پکارے، کسی اور کو نہ پکارے، میرے نبی کو نہ پکارے، میرے ولی کو نہ پکارے، میرے فرشتے کو نہ پکارے، وہ براہ راست مجھے پکارے. سبحان اللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں زبان کی معصیت میں، زبان کی نافرمانیوں میں، بہت سارے نافرمانیوں میں شرک بھی داخل ہے. سر فہرست سب سے پہلے وہو اعظم الذنوب عند اللہ عز وجل، جو سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہیں. ویدخل فیہ القول علی اللہ بغیر علم، اور زبان کے بہت ساری نافرمانی اور شر میں ایک یہ چیز بھی شامل ہے شرک کے ساتھ، یہ شرک کے بعد القول علی اللہ بغیر علم، اللہ تعالیٰ کے متعلق بات کرنی ہے بغیر علم کے، دین کی بات کرنی ہے بغیر علم کے. باتیں اپنی ہیں، اپنے بزرگوں کی ہے، لیکن منسوب دین کی طرف کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تعجب ہوتا ہوگا، کون کہتا ہے اپنی طرف سے یہ بزرگوں کی بات قرآن حدیث ہے؟ براہ راست کوئی نہیں کہتا، بعض جیسے جاہل بھی براہ راست بھی کہہ دیتے ہیں، آیت کا پتہ نہیں ہوتا منسوب کر دیتے ہیں، حدیث کا پتہ نہیں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. میں معنی کی بات کر رہا ہوں، اور یہ عام ہے، 73 فرقوں میں عام ہے، قرآن اور سنت کی بات کرتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق، اپنے بزرگوں کے قول کے مطابق، اپنے اماموں کے قول کے مطابق، سوائے ایک فرقے کے جو قرآن اور سنت کی بات کرتا ہے لیکن صحابہ کرم اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق، اور دونوں میں واللہ زمین اور آسمان کا فرق ہے. سوال نہیں پیدا ہوتا کہ دونوں کو مناہج ایک جیسے ہو یا برابر ہو. بہتر فرقے نے اپنے اپنے راستے بنائے ہیں صراط مستقیم کو چھوڑ کر دین کو سمجھنے کے لیے. سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ میں توحید ہے، ایمان ہے، عقیدہ ہے، منہج ہے، پورے کے پورا دین ایک ہی صورت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے. دین کا خلاصہ دیکھنا چاہتے ہیں، توحید کیا ہے، تینوں قسم توحید کی دیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، توحید عبادت، توحید اسماء و صفات، توحید ربوبیت، اللہ تعالیٰ کا وعدہ اپنے بندوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، عقیدہ کسے، عقیدہ کی بنیاد کیا ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں، صحیح منہج کیا وہ دیکھنا چاہتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیں، بشرطے کہ صحیح تفسیر صحیح ترجمے کے ساتھ. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ وعدہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہ، یہ منہج ہے. توحید عبادت بنیاد ہے، دین کی بنیاد، کلمہ توحید کا معنی، لا معبود بحق الا اللہ، اللہ تعالیٰ سے کوئی سچا معبود نہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ وعدہ ہم پورا کریں، اللہ تعالیٰ پر وعدہ پورا کریں. اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر ہدایت دینے کا، چلنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے. یہ کس کا راستہ ہے صراط مستقیم؟ اپنی مرضی سے کسی کا راستہ بنا ہوا ہے، یا کسی امام کے پیچھے لگ جائیں، کسی بزرگ کے پیچھے لگ جائیں، ہمیں رہنمائی نہیں کی گئی کس کا راستہ ہے یہ. صراط الذین انعمت علیہم، اچھا انعمت علیہم کون ہے؟ ہم خود ڈھونڈیں؟ اولیاء پہ بھی اللہ نے انعام کیا ہے، انبیاء پر بھی کیا ہے، تو کون ہے؟ النبیین والصدقون والشہداء والصالحین. ہاں وہ بزرگ جو ان کی پیروی کرتے ہیں وہ ان میں شامل ہیں، اللہ تعالیٰ کے وہ اولیاء جو ان کی پیروی کرتے ہیں وہ شامل، اللہ کا ولی ہوتے وہی ہے. ہر مومن متقی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، اور مومن متقی وہی ہوتا ہے جو صحابہ کرم سلف کے راستے پر چلتا ہے. جو مخالفت کرتا ہے وہ کیا مومن ہے، کیا متقی ہے وہ. جتنا وہ دوری اختیار کرتا ہے اتنی ہی اس کی تقوی میں کمی ہے، اس کے ایمان میں کمی ہے، اور اتنی ہی وہ اللہ تعالیٰ کی ولایت سے دور ہے. سبحان اللہ. القول علی اللہ بغیر علم، تو معنی کی تحریف کر کے قرآن اور سنت کی، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف اسے منسوب کر کے غلط فتوے دے کے، آج شرک کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے موحد ہیں، آج بدعت کرنے والے کہتے ہیں ہم سب سے بڑے سنی ہیں، اپنے آپ کو اہل سنت جماعت بھی کہتے ہیں، اہل سنت کا ٹائٹل انہوں نے لے لیا ہے اور نام تو لے لیا ہے، لیکن حقیقت بدل سکتی ہے نام، وہ نام کے سنی ہیں. اگر بننا ہے سنی تو کام کے سنی بنے، آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کا عقیدہ، آپ کا منہج اہل سنت والا ہو. تو القول علی اللہ بغیر علم، شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ ہوا قرین الشرک، شرک کے برابر ہے، شرک جیسا گناہ. القول علی اللہ بغیر علم، ویدخل فیها، اور زبان کی بد اعمال میں یہ بھی شامل ہے، شہادت الزور، جھوٹی گواہی، التي عدلت الاشراك بالله عز وجل، جو اللہ تعالیٰ کے شرک کے برابر ٹھہرا دیا گیا ہے. ویدخل فیها السحر والقذف، جادو بھی اور قذف بھی. قذف کا مطلب کیا ہے؟ کسی مسلمان مرد عورت پر تہمت لگانا، زنا کی، بدکاری کی تہمت لگانا، قذف کہتے ہیں. وغیر ذلک من الکبائر والصغائر، اور ان گناہوں کے علاوہ چاہے بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں. کل کذب والغیبت والنمیمت، جیسے کہ جھوٹ، غیبت اور چغل خوری. وسائر المعاصی الفعلیہ لا يخلو غالب من قول يقتر بها يكون معينا عليها، اور جو بھی فعلی نافرمانیاں ہیں عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ان فعلی نافرمانیوں کے ساتھ بھی زبان کا قول شامل ہی ہوتا ہے. انسان ہاتھ سے جب ظلم کرتا ہے تو کچھ بولتا نہیں ہے، بس ہاتھ سے مارتا رہتا ہے یا ظلم کرتا رہتا ہے، کسی کا مال چھینتے زبان سے کچھ نہیں کہتا، کوئی گالی گلی زبان پہ نہیں ہوتی، زبان پہ دعا ہوتی ہے پھر اس کو مار بھی رہا ہوتا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے کہ یعنی زبان کا کام دیکھے، سبحان اللہ، صرف قول کی حد تک نہیں، محرم قول کی حد تک نہیں، محرم فعل میں بھی زبان بڑا ساتھ دیتی ہے، سبحان اللہ. بلکہ زبان اعانت کرتی ہے فعلی گناہ پر. ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ سبحان اللہ. آج جو دہشت گردی پھیلی ہوئی آپ دیکھتے ہیں، آج مسلموں سے قتل عام کر رہا ہے، ابتدا کہاں سے ہوئی پتہ ہے؟ گولی سے نہیں ہوئی، زبان کی گولی سے ہوئی ہے، ابتدا زبان سے ہوتی ہے. جنگیں دیکھ لیں آپ، کیسے چڑھتی ہیں جنگیں؟ زبان سے چڑھتی ہیں کہ نہیں؟ ابتدا زبان ہوتی ہے، انتہا قتل عام ہوتا ہے. سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں وقوله ثقلت کا امک، ثقلت کا امک ایک محاورہ عربی میں، تیری ماں تجھے کھولے، جب کوئی عجیب سے بات کرتا ہے تو عربی محاورے کو بد دعا نہیں ہے، یہ بد دعا نہیں ہے. کوئی شخص جب ایسی بات کرتا ہے جو عجیب بات ہو، یعنی جو اس شخص سے صادر ہونے کی کوئی توقع نہ کرتا ہو کہ یہ شخص ایسی بات بھی کرے، تو کہا جاتا ہے ثقلت کا امک، کہ تیری ماں تجھے کھوئے تو کیا کہہ رہا ہے، یہ محاورہ ہے. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح هذا الحديث، اس حديث کی شرح میں خلص الشيخ العلامه محمد صالح عثيمين رحمه الله فرماتے ہیں، اي فقدتك حتى كان الثقل من فقدك، کہ تیری ماں تجھے کھولے یہاں تک کہ وہ ثقلہ ہو جائے، تیری جدائی میں بہت زیادہ غمگین ہو جائے. وهذه الجمله لا يراد بها معناها، اس جملے سے معنی مراد نہیں ہے، وانما يراد بها الحث والاغراء على فهم ما يقال، بلکہ اس سے مراد کچھ اور ہے کہ جو بات کی جا رہی ہے اسے سمجھنے پر آمادہ کرنے کے لیے ایسی بات کی جاتی ہے. بل انما جاء من ذلك في هذا الحديث وما يماثله يكون من قبيل الدعاء لمن اضيف اليه، بلکہ جتنی بھی یہ بات اور اس جیسے دوسری بات ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، جن کے ظاہر بد دعا نظر آتا ہے، جس کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے اس کے لیے یہ دعا کے مانند ہے. عجب بات ہے، ظاہر تو بد دعا ہے، حقیقت کیا ہے؟ دعا ہے. یہ عربی زبان کی خوبصورتی میں سے، اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی زبان مبارک پر، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم. آپ رحمت میں دیکھیں کہ ظاہر بد دعا ہے، حقیقت دعا ہے. اس کا ثبوت کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم نے اگر کسی کو بد دعا بھی کی ہے مومنوں میں سے، تو وہ اس کے لیے دعا ثابت ہوگی. ثبوت دیکھیں، ويدل له الحديث في صحيح مسلم، سي مسلم من حديث عن انس رضي الله عنه، وفيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى كيف يعرف وسلم كان فرمان يا ام سليم، يا ام سليم، ام سليم كون هي؟ سيدنا انس کی والدہ ہے. اما تعلمين ان شرطي على ربي، ان اشترطت على ربي، کیا تو یہ جانتی ہے ام سليم، میں نے اپنے رب سے ایک شرط رکھی ہے. فقلت انما انا بشر، پھر میں نے یہ کہا کہ میں صرف صرف ایک بشر ہوں. ارضى كما يرضى البشر واغضب كما يغضب البشر، میں لوگوں کی طرح بشر، عام لوگوں کی طرح راضی بھی ہوتا ہوں ناراض بھی ہوتا ہوں، جیسے کہ لوگ راضی اور ناراض ہوتے ہیں. فايما احد دعوت عليه من امتي، بس اگر میں نے اپنی امت پر کسی پر میں نے بدعا کی، بدعوت ليس لها باهل، جبکہ وہ اس کا اہل نہیں اس بد دعا کا، ان يجعل له طهورا، ان يجعل له طهورا وزكاه وقربه يقربه بها منه يوم القيامه، تو اللہ تعالی سے میں نے یہ دعا کی ہے کہ میں نے اگر اپنی امت میں سے کسی کو بھی بد دعا دی ہے جو اس کا اہل نہیں ہے اس بد دعا کا، تو اللہ تعالی اس بد دعا کو اس کے لیے، اس بندے کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بنا دے اور اپنے نزدیکی کا ذریعہ بنا دے قیامت کے دن. اللہ اکبر. آپ سنیں ذرا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں راضی ہوتے ہیں جیسے کہ لوگ، عام لوگ راضی ہوتے ہیں، ناراض بھی ہوتے ہیں جیسے کہ ہم لوگ ناراض ہوتے ہیں، غصہ بھی کرتے ہیں. اگر غصے میں کبھی کسی کو بد دعا دے دی بشریت کے تقاضے کی بنیاد پر اور وہ غلط ثابت ہوئی، وہ اس کا اہل نہیں ہے، بد دعا کر دی ہے، تو بد دعا کہاں جائے، کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس بد دعا کو دعا میں بدل دے گا، اور اس شخص جس کے لیے بد دعا کی گئی خوشخبری ہے کہ یہ بد دعا اس کے لیے اس کی پاکیزگی کا ذریعہ، گناہوں سے پاکیزگی کا ذریعہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کا ذریعہ بن گئی ہے. جیسا فرماتے ہیں، ومن دقة الإمام مسلم، بڑی پیاری بات سنی ذرا، ومن دقة الإمام مسلم، امام مسلم کی دقت فہم کا ثبوت ملتا ہے، وحسن ترتیب صحیحہ ہو، اور ان کی صحیح مسلم کو حسن ترتیب کا ثبوت ملتا ہے، انه اورد عقب هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما، اس حدیث کے فوراً بعد امام مسلم رحمتہ اللہ علیہ نے ایک دوسری حدیث ساتھ شامل کر دی ہے، ایک پیغام دینے کے لیے امت کو تا قیامت. امام مسلم معروف محدث ہے اہل علم میں سے، جب یہ حدیث اپنے سے مسلم بیان کی ہے، اس کے بعد ایک اور حدیث بیان کی ہے جس میں بہت سارے لوگ اس حدیث کو لے کر، روافض خاص طور پہ اور خوارج اور جو صحابہ کرام کے دشمن ہیں، اس حدیث کو بڑا پیش کرتے ہیں، اور بعض تعجب اور دکھ کی بات ہے، بعض جاہل اہل سنت بھی اس حدیث کو پیش کرتے ہیں، جاہل اہل سنت، اگر علم کی گدی پر بیٹھے تب میں کہوں سب سے بڑے جاہل ہیں یہ لوگ، سن لیں ایک محدث، امام محدث کی بات کو سنیں، ان کا فہم، ہم کیوں کہتے ہیں فہم السلف الصالحین، قرآن کی بات کر لیں، حدیث کی بات کر لیں، ذرا ثبوت دیکھ لیں آج کے درس میں اور اس کو نوٹ کر لیں، حفظ کر لیں، یاد کر لیں. جب عام بات کر لی ہے کہ جس کو آپ نے بد دعا کی ہے اور اس کے اہل نہیں، وہ دعا اس کے لیے، بد دعا اس کے لیے دعا ثابت ہوگی نا، پاکیزگی اور اللہ تعالیٰ کے نزدیکی. امام مسلم نے اس حدیث کے فورمت ایک حدیث بیان کرتے ہیں، حدیث کے بعد حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قولہ فی معاویہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سید معاویہ کے تعلق سے فرمایا لا اشبع اللہ بطنہ، اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ کبھی بھرے نہیں. بد دعا کی ہے سید معاویہ کو، بد دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی اس کا پیٹ بھرنے کو نہ آئے. دعا ہے، بد دعا ہے، بد دعا ہے نا. فیکون شیخ صفران، فیکون دعاء له، حقیقتاً کیا ہے ان کے لیے؟ دعا ہے. وليس دعاء عليه، يوم پر بد دعا نہیں ہے. سبحان اللہ، یہ دقت فهم السلف ہے. اسی حدیث کو لوگ لیتے ہیں، معاویہ یہ تھا، معاویہ وہ تھا، معاویہ، اور 20-30 ان کی غلطی سامنے رکھ دیتے ہیں اور صحابہ پر زبان درازی کرتے ہیں اور اپنا بڑا عالم سمجھ لیتے ہیں، اور لوگ بھی نئی باتیں سن کے بڑا خوش ہوتے ہیں کہ کیا بات ہے، اتنا بڑا عالم کہ صحابہ پر اس کی رسائی ہے. اگر یہ بیچارہ دیکھے اپنے قد و قامت کو، دیکھو صحابی کو جوتے کو دیکھ لے، واللہ اس سے پار نہیں ہوگی. اس کی پورے قد و قامت اور صحابہ کرام کی جوتی کی دیکھ لے، جو موٹائی ہے جوتی کی، واللہ اس کی قد سے اس کے بڑھ کر نہیں ہوگی. تیرا مقام ہی کیا ہے؟ یہ صحابہ نہ ہوتے تو آج ہم لوگ کہاں ہوتے؟ ہمیں دین کس کے ذریعے سے پہنچا ہے؟ ہمارے باپ دادا پردادا کیا تھے انڈیا میں؟ غیر بت کے پجاری تھے، پتھر کے پجاری تھے، کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چنا ہے، نبی انہی میں سے ہیں، رسول انہی میں سے ہیں، اور پھر ان کو توفیق دی ہے اپنے جزیر عرب کو چھوڑ کر، اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے گھر چھوڑ، درس مشکل سے آتے ہیں ہم لوگ، اپنے گھر کو چھوڑ گردن کٹوانے کے لیے انڈیا کی طرف جانا، چین کی طرف جانا، یوروپ کی طرف جانا، یہ کوئی عام بات سمجھتے ہیں؟ سبحان اللہ. سید ابو ایوب الانصار رضی اللہ عنہ 70 سال سے زیادہ عمر ہے، کہاں رہتے تھے، کس شہر میں رہتے تھے زندگی میں؟ مدینہ میں تھے. یار کیا ہو گیا، مدینہ میں نہیں تھے یا فرانس میں رہتے تھے؟ مدینہ میں رہتے تھے نا. تو خاموش کیوں؟ نیند آ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے. سب سے پہلے استقبال اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں کس نے کیا تھا؟ اپنے گھر میں کون لے کے گیا تھا؟ الحمدللہ اب ہوش آ گیا واپس. جانتے قبر کا ہے ان کی؟ مدینے میں تو رہے، زندگی بچپن زندگی مدینے میں گزری، موت وہیں پہ ہونی چاہیے تھی نا. قبر کیا ان کی جانتے ہیں؟ ترکی میں قسطنطینیہ. کون سا شہر ہے؟ کون سا شہر، اس کا نام کیا ہے؟ قسطنطنیہ کے فتح کے وقت اس لشکر میں شامل تھے، عمر 70 سال سے زیادہ، فتح کے خواہش مند تھے، اور جب وہ اپنے قلعے کے اندر تھے اور تیر مار رہے تھے، کافی زخمی ہو گئے تھے، طبیعت خراب ہو گئی تھی، بزرگ بھی تھے، تو اپنے ساتھیوں سے کہا مجھے جتنی آگے لے جا سکتے ہو آگے لے کے جاؤ، جب تک زندہ میں اپنا قدم اپنی زندگی میں سب سے قریب رکھنا چاہتا ہوں اس جگہ کے فتح کرنے سے. اور ان کی وفات جہاں پر ہوئی پھر وہیں پر ان کی قبر بنا دی گئی. الغرض یہ صحابہ کرام کی زندگی تھی، اس طریقے سے ان کی وفات ہوئی. اور آج کے دور میں کوئی شخص آتا ہے اور صحابہ کرام پر بد زبانی بد کلامی کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا تیر مار چکا ہوں، وہ بیچارہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس شخص کی حیثیت کیا ہے. اگلے درس میں، عقیدے کے درس میں، اس پھر انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے، صحابہ کرام کے تعلق سے ہی عقیدے کا درس ہے انشاءاللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں، اچھا شیخ صاحب اس کا ذکر نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو پکڑا، اپنے زبان کو، امسک علیک ھذا. زبان کو پکڑنے سے مراد، جیسا کہ انسان جب زبان کو پکڑ لیتا ہے بول سکتا ہے، ذرا پکڑ کے بول کے دکھائیں، کوئی شخص پکڑ کے بول سکتا ہے؟ انعام دوں گا میں، پکڑ کے بول کے دیکھا کوئی بھی نہیں بول سکتا. تو یہ حسی علامت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا کف علیک ھذا، اس کو روک کے رکھو. ہمیں کیا ثبوت ملتا ہے کہ کیسے روکنا ہے؟ جیسے کوئی شخص زبان کو پکڑ کے روکتا ہے نا اپنے ہاتھ سے، بول نہیں پاتا. اگر شر کی بات کریں زبان کو ایسے ہی پکڑو، پھر اسے بولنے مت دو. سبحان اللہ. شاہ صاحب فرماتے ہیں اور ہم یہ بھی ثبوت ملتا ہے کہ بعض بڑے بڑے اسی میں آ رہا ہے فوائد میں انشاءاللہ. شاہ صاحب فرماتے ہیں سات نمبر مما استفاد من حدیث کی بعض اہم فوائد. نمبر حرص الصحابۃ رضی اللہ عنہم علی الخیر ومعرفتی ما یوصل الی الجنۃ وبعد من النار. صحابہ کرام کی حرص کا ثبوت رضی اللہ سب سے راضی ہو خیر کے لیے, خیر کو پانے کے لیے, اور جو بھی جنت کی طرف لے جانے والی چیز ہے اس کو جاننے کی, اس کی معرفت کے لیے اور جہنم سے دوری کے لیے بہت زیادہ حریص تھے. نمبر دو ان الجنت والنار موجودتان وهما باقیتان لا تفنیان. رسول جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے ہے کہ جنت اور دوزخ یقیناً دونوں موجود ہیں اور دونوں باقی ہیں, کبھی فنا نہیں ہوں گی. یہ عقیدے کے اصول میں سے ہے, اس کو نوٹ کر لیں. نمبر تین ان عبادت اللہ یرجا فیہا دخول الجنت والسلامت من النار. کہ یقین اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے یہ امید رکھنی چاہیے کہ جنت میں داخل ہوں گے اور جہنم سے چھٹکارا ملے گا. وليس كما يقول بعض الصوفية, نہ یہ کہ جیسے کہ بعض صوفی کہتے ہیں ان اللہ لا يعبد رغبة في جنته ولا خوفا من ناره, کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی جاتی جنت کی رغبت کے لیے اور نہ ہی جہنم سے ڈرتے ہوئے. بعض صوفی کیا کہتے ہیں, باقی صوفیوں کے ایک اصول ہے تصوف میں, سب کا اس پر اتفاق ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں صرف محبت کرتے ہوئے, نہ ہمیں جنت کی ضرورت ہے اور نہ ہم دوزخ سے ڈرتے ہیں. سبحان اللہ. ایسے سب فرماتے ہیں اس حدیث میں. اب ایک صحابی آ کے عرض کرتے ہیں کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور میں جہنم سے دور ہو جاؤں. سبحان اللہ. تو صحابہ کرام کا تو یہ راستہ ہے اور یہ دوسرا راستہ جاہلوں کا راستہ ہے جو کہتے ہیں عبادت تو کرنے گے اللہ تعالیٰ کی کریں گے, نہ جنت کی ہمیں ضرورت ہے نہ دوزخ سے ہم ڈرتے ہیں. بلکہ بعض لوگوں نے اتنا تک بے کہہ دیا کہ ہم عبادت کریں گے اگر جنت میں اگر جہنم میں بھی جائیں گے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن ہم عبادت اللہ کی کریں گے, اگر جہنم میں مل گئی تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. سبحان اللہ. جیسا فرماتے ہیں چوتھے نمبر پہ بیان اہمیت العمل المسؤول عنہ وانہ عظیم. جس عمل کی طرف سوال کیا گیا اس عمل کی اہمیت کا بیان اور وہ یقیناً عظیم عمل ہے. نمبر پانچ ان الطریق الموصل الى النجاة شاق, نجات کی طرف جانے والا راستہ مشقت کا راستہ ہے. وسلوکہ یحصل بتیسیر اللہ, اور اس راستے پر چلنا اللہ تعالیٰ کی توفیق اور آسانی سے ہی ممکن ہو سکتا ہے. نجات کا راستہ مشکل ہے, رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں, لٹیرے بھی بہت زیادہ ہیں. نجات کے راستے پر بہت ساری مشقتیں اس لیے ہیں, راستہ مشکل نہیں ہے, راستہ تو روشن ہے, سورج کی طرح روشن ہے, لیکن اس راستے پر چلنے کے لیے رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں, مشقتیں اس لیے ہیں کہ اس راستے سے دور کرنے کے لیے بہت سارا ساز و سامان موجود ہے. سبحان اللہ. شاہ صاحب فرماتے ہیں جس میں اپنی خواہش نفس سب سے پہلے دیوار ہے, نفس چاہتی ہے کہ فجر کے وقت انسان اٹھے اپنی نیند کو حرام کر کے اور فجر نماز کے لیے چلا جائے, کہاں نفس تو نہیں چاہتی نا. نفس امارہ بالسوء ہے, شیطان قرین ہے, وہ بھی نہیں چاہتا. تو انسان اپنے نفس سے مجاہدہ کرتا ہے, جہاد کرتا ہے, شیطان سے جہاد بھی کرتا ہے, پھر قدم بڑھاتا ہے, وضو بھی کرتا ہے, پھر باہر بھی چلا جاتا ہے, اللہ گھر میں چلا جاتا ہے, نماز پڑھ لیتا ہے, اللہ کا ذکر کرتا ہے, دعا کرتا ہے, قوم کی تلاوت کرتا ہے, مضبوطی ملتی ہے, ثابت قدم اللہ تعالیٰ سے ملتی ہے. جیسا فرماتے ہیں چھٹے نمبر پہ ان اہم شیء کلف به الثقلان, سب سے بڑی چیز جسے الثقلان جن و انس کو تکلیف دی گئی عبادت اللہ عز و جل, اللہ تعالیٰ کی عبادت سب سے بنیادی بات اور سب سے اہمیت رکھنے والی چیز جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن انس کو ملی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت. وقد انزلت الکتب ارسلت الرسل لذلك, اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی اسی نازل فرمائیں اور اپنے رسول بھی صرف اس لیے بھیجے. کس لیے بھیجے؟ ان اعبد اللہ ما لکم الہ غیرہ، توحید عبادت کے لیے. ساتویں نمبر پہ ان عبادت اللہ لا تعتبر الا اذا بنیت علی الشہادتین، کوئی بھی عبادت یقیناً کوئی بھی عبادت یا کسی عبادت کا کوئی اعتبار نہیں جب تک کہ اس عبادت کی بنیاد کلمہ شہادت نہ ہو. وہ متلازمتان، دونوں کلمے لازم اور ملزوم ہیں. ولا يقبل العمل الا اذا كان خالصا لله، کوئی بھی عمل نہیں قبول ہوگا الا جب تک کہ وہ عمل اللہ کے لیے خالص نہ ہو. الا اذا كان خالصا لله ومطابقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، دو شرطیں عملك عمل صالح کی، اخلاص اللہ تعالی کے لیے، مطابقت متابعت اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. نمبر 8 بیان عظم شان ارکان الاسلام، ارکان اسلام کی بڑی شان اور عظمت کا بیان، ارکان اسلام کی بڑی شان اور عظمت کا بیان. حيث ذل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا عليها من بين الفرائض التي فرضها الله، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ کو جب ایسا عمل بتایا جو انہیں جنت میں داخل کر دے، جہنم سے دور کر دے، تو ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ارکان اسلام سے. اور یہ وہ فرائض ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے اپنے بندوں پر. نمبر 9 ان هذه الفرائض مرتبه في اهميتها حسب ترتيبه في هذا الحديث، یہ فرائض یقینا ان فرائض کی ترتیب ایسی ہے جیسے کہ حدیث میں ترتیب دی گئی ہے. سب سے پہلے کلمہ شہادت ہے، پھر نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر روزہ ہے، پھر حج ہے. نمبر 9 ان هذه الفرائض نمبر 10 الحث على الاتيان بالنوافل مع الاتيان بالفرائض، نوافل پر عمل کرنے کی طرف رغبت دلائی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض کی ادائیگی کے بعد، کہ نوافل بھی ادا کیا کریں. اکثر مسلمان، بلکہ بعض اچھے لوگ، بلکہ بعض سلفی بھی میں نے دیکھے ہیں جو فرائض کی ادائیگی میں تو ماشاء اللہ بہت آگے ہوتے ہیں، لیکن سنن رواتب اور نوافل میں تھوڑے سے کمزور ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں، میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم فرائض کی ادائیگی میں بھی سب سے آگے ہوں اور نوافل کی ادائیگی میں بھی سب سے آگے ہوں. نمبر 11 ان من اہم ما يتقرب به الى اللہ بعد اداء الفرائض الصدقۃ والصوم وقیام اللیل، بے شک سب سے زیادہ اہمیت والی چیز جس سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک حاصل کی جائے فرائض کی ادائیگی کے بعد، صدقہ ہے، روزہ ہے، اور تہجد کی نماز، قیام کی نماز یا صلاۃ اللیل کی نماز نوافل میں سے، یعنی نفل صدقہ، نفل روزہ اور نفل نماز صلاۃ اللیل رات میں. نمبر 12 بیان عظم شأن الصلاۃ وانها عمود الاسلام، نماز کی بڑی شان کا بیان، اور بے شک نماز دین کا ستون ہے. بیان فضل الجہاد، جہاد کی فضیلت کا بیان. نمبر 13 جہاد کی فضیلت کا بیان. وانه ذروۃ سنام الاسلام، اور جہاد جو ہے وہ دین اسلام کی خوبصورتی اور کوہان کے برابر ہے یا مانند ہے. نمبر 14 بیان خطورۃ اللسان، زبان کے خطرے کا بیان. وانه یفضی الی المہالک ویوقع فی النار، اور بے شک زبان ہلاکت میں ڈال دیتی ہے اور جہنم میں بھی داخل کر دیتی ہے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. صلى الله عليه وسلم. بھائی کا یہ سوال ہے کہ فرائض کی ادائیگی کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل کا ذکر کیا ہے، فرائض کی ترتیب ارکان اسلام کی ترتیب ہے، اور نوافل کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی ہے یا رغبت دلائی ہے تو پہلے روزہ ہے اور پھر پہلے صدقہ ہے، پہلے روزہ ہے نا حدیث میں، اور یہاں پر صدقہ کہا گیا، پہلے روزہ ہے، پھر صدقہ ہے، اور پھر صلاۃ اللیل ہے، تو کیا اسی ترتیب سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان ساری چیزوں میں سے کہ روزے کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، یہ نوافل کی بات ہو رہی ہے. نماز نوافل کی مختلف قسمیں ہیں, ایک فرض ہے ایک نفل ہے, نوافل کی اپنی قسمیں ہیں. نوافل میں سے جو روزہ ہے سب سے آگے ہے روزے کے اعتبار سے, نفل روزے بھی ہوتے ہیں نا, اور نماز میں سے جو نفل نمازیں ہیں سب سے بہترین ہے صلاۃ اللیل, ٹھیک ہے نا, اور صدقات جو ہے وہ. تو اگر عمومی طور پہ دیکھا جائے تو صلاۃ اللیل کی فضیلت الگ بیان ہوئی ہے, صلاۃ اللیل کی بہت بڑی فضیلت ہے, اور اگر روزے کی طرف دیکھا جائے تو روزے کی اپنی فضیلت ہے, سبحان اللہ. تو ہر عبادت اپنے اعتبار سے, روزہ اپنے اعتبار سے افضل ہے, نماز اپنے اعتبار سے افضل. ہم ترتیب اس وقت بتا سکتے ہیں جب سب ایک جیسے عبادت, اب جیسے کہ صلاۃ الضحیٰ یا صلاۃ اللیل کون سی بہتر ہے؟ صلاۃ اللیل بہتر ہے. اس اعتبار سے اللہ علم, یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب کیونکہ یہ ترتیب بیان کی ہے کہ روزہ صلاۃ اللیل سے بہتر ہے, اللہ علم, دیکھنا پڑے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جی جنس کے حساب سے, وہی نا جنس کے حساب سے, اللہ علم.